الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. آج سورة آل عمران کی تلاوت کی گئی ہے. سورة بقرہ اور سورة آل عمران کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ دونوں سورتیں نور ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ نور ہے تو اس کو پڑھیں گے تو نور ہی حاصل ہوگا, سننے سے بھی نور حاصل ہوگا, پڑھنے سے بھی نور حاصل ہوگا. نور انسان کے جسم میں سرایت کر جائے گا. ایک تو ہدایت کے اعتبار سے بھی نور ہے, ان کو پڑھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے تو نورانیت حاصل ہوگی, ہدایت ملے گی. دوسرے یہ کہ انسان کے قلب کے اندر ایک طرح کا احساس ظلمت دل کے اندر کی تاریخی ختم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں نور کو پیدا فرما دیں. تو اس سورت کی یہ فضیلت ہے سورہ آل عمران کی. پہلی جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے خاص ناموں میں سے اس میں ایک نام ہے, چھپا ہوا رازوں میں سے ایک راز ہے. اس میں اعظم جس کو کہتے ہیں, حدیثوں میں آتا ہے کہ اس میں اعظم کی جب تلاوت کر کے بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے پاس نام کو لے کر کے, تو اللہ رب العزت ضرور اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو بزرگوں نے اپنے کشف کے ذریعے سے, اپنی سوچ کے ذریعے سے, اپنے تجربے کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر اس میں اعظم چھپا ہوا. سورۃ آل عمران کے شان نزول میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ایک علاقہ ہے نجران نام کا مدینہ کے قریب, تو وہاں کے عیسائی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے خدمت میں. انہوں نے مناظرہ کیا کہ قرآن میں ہمارے نبی کو, پیغمبر کو روح اللہ کہا گیا, تم خود آیتیں پڑھ کے سناتے ہو. قرآن میں ہمارے نبی کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے, خود سناتے ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کی روح ہوگا وہ اللہ کا حصہ ہوگا, اور اللہ کا حصہ اللہ ہی ہوتا ہے, اللہ سے اعلیٰ حصہ نہیں ہوگا. تو ان لوگوں نے یہ حجت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں جن کا مطلب صاف صاف ہے, محکم آیتیں ہن ام الکتاب, جو کہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے, اصل وہی ہے, اسی کے ذریعے سے بندوں کو تعلیم دینا ہے. اور قرآن پاک میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا مطلب بالکل واضح نہیں ہے, جیسے الف لام میم ہے, حروف مقطعات ہے, متشابہات جن کو کہا جاتا ہے, جن کا حقیقی مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. تو جو روح اللہ کہا گیا ہے, کلمۃ اللہ کہا گیا ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بیان فرمایا گیا ہے, وہ متشابہات میں سے ہے, اس کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے, تم اپنی طرف سے اس کا مطلب نہیں کر سکتے. یہ جواب دے دیا گیا. ایک آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین جو معتبر ہے وہ اسلام ہی معتبر ہے. عیسائیت معتبر نہیں ہے, یہودیت معتبر نہیں ہے, ہندوازم معتبر نہیں ہے, بدھزم معتبر نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنے ازم پائے جاتے ہیں سب ناکارا ہے اور ناتمام ہے, ناقص ہے. اب جو مذہب چلے گا اسلام چلے گا. آگے آیتوں میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ عمیہ متغیر اور اسلامی دین فرن یقبلن, اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو اختیار کرو گے قبول ہونے والا نہیں ہے مذہب. اپنے موقع پر عیسائیت بھی برحق تھی, وہی اسلام تھا. اپنے موقع پر یہودیت بھی برحق تھی, وہی اسلام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید لے کر آئے, ان کے زمانے میں توحید ہی چلتی تھی, اسی کو ماننا تھا, تو وہی اسلام تھا. عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر کے آئے, ان کے زمانے میں وہی برحق مذہب تھا, وہی اسلام تھا, اسی کو ماننا تھا. اب ان آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ بالکل تیسرے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب سے یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت وغیرہ دینے والا ہوں. دوسرے یہ عہد لیا گیا ان سے کہ ایک رسول آئیں گے ان کی تمہیں تربیت کرنا, وہ رسول ابراہیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہارے زمانے میں آ جاتے ہیں تو تم ان کی اتباع کرو گے, اگر تمہارے زمانے میں نہیں آئیں گے تو تمہاری امتوں کو ان کی اتباع کرنا واجب ہوگا. یہ تمام کے تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے قول قرار لے لیا ہے, عہد لے لیا ہے پہلے سے. تو اب اگر کوئی عیسائی نہیں مانتا ہے کہ ہم بھی برحق مذہب ہے, ہماری کتاب برحق ہے, ہمارا مذہب صحیح ہے, ہم بولیں گے کہ نہیں, تمہارے نبی سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ تم کو بھی ماننا پڑے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا, عیسائیوں کو بھی یہی کہا گیا, نصرانی سبھی کو. دوسرے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر چند واقعات کا بھی ذکر فرمایا ہے. ایک تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاص واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. ایک نیک شخص تھے عمران نام کے, تو ان کی بیوی بھی نیک تھی, صالحہ بیوی تھی. انہوں نے نظر مار لی تھی کہ پر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک پرندہ آیا ان کے گھر کے پاس اور اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کے دانا کھلانے لگا پیار سے. اور عمران اور ان کی بیوی دونوں اب تک بے اولاد تھے, اولاد نہیں ہوئی. جیسے ہی اس پرندے کو دیکھا عمران کی بیوی نے, تو ان کے دل میں ایک جذبہ بھر کے آیا کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی. تو فوراً انہوں نے دعا کی کہ پروردگار اس رحم کے تواسل سے میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دی, اور میں یہ نظر مانتی ہوں کہ اگر مجھے اولاد ہوگی تو ضرور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں, مجھے بیٹا عطا فرمائیے. ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی, ان کو لڑکی ہوئی. بیت المقدس میں کام کے لیے خدمت کے لیے لڑکوں کو رکھا جاتا تھا, اب یہ لڑکی ہوئی. پھر ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا, عمران کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عمران کی بیوی تمہاری نظر ہم کو قبول ہے, اگرچہ یہ لڑکی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو خدمت کے لیے دستور کے خلاف ہٹ کر کے اس کو قبول کر رہے ہیں. چنانچہ ہوا ایسے ہی کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خالد ہیں, انہوں نے کفالت کی حضرت مریم کی اور رحیم بیت المقدس کے بالکل قریب میں لگ کر کے یہ کمرہ تھا, حجرہ تھا, اس کمرے کے اندر حضرت مریم رہتی تھی. بیت المقدس کی صفائی ستھرائی کا خدمت وغیرہ بھی کرتی تھی اور رہنے سہنے کا انتظام وہیں تھا ان کا. اور وہ عبادتوں کے اندر اس قدر آگے بڑھ گئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیغمبر ہیں. وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو نئے نئے قسم کے پھل جو کہ موسم ان کا ہے ہی نہیں اور اس ملک کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں, وہ موسم اور بے موسم کے پھل وہ پھل پائے جا رہے ہیں جو اس جگہ ملتے ہی نہیں تھے. تو پوچھنے لگے کہ مریم تمہارے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو کہنے لگے بھی ابھی آئیں گی اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں. تو یہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر فرمائی. یہ دیکھا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ تو نہ ہونے کو انہونا بنا رہے ہیں, بے موسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل عطا فرما رہے ہیں. تو جو میری بھی یہ باندھ رہے ہیں, مجھے بھی جو ہے 100 سال کی عمر ان کی ہو گئی تھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی. ہنالک دعا زکریا ابا, یہ جب دیکھا حضرت مریم کے واقعے کو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو ان کے بھی دل میں بھر آیا کہ مجھے بھی اولاد چاہیے. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے 10 بجوا ہوئے کہ اللہ مجھے بھی اولاد چاہیے. اور بھی حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ, یہ جملے جو ہے نبی کی دعا کے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. تو جو بے اولاد ہیں ان کو ضرور یہ جملے جو قرآن پاک میں آئے ہیں ان جملوں کے ذریعے سے دعا مانگنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی ہے اولاد کی, حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے, اور یہ مقبول جملے ہیں, اللہ نے ان جملوں کو قبول کیا ہے. تو ان جملوں کے ذریعے سے ہم مانیں گے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیں گے, اور پھر ان دعاؤں کے اندر جو برکت تھی وہ برکت بھی ملے گی. اور یہ دعاؤں کے الفاظ دیکھیے, ذریتا طیبہ, اللہ پاک نسل دیجیے, پاکیزہ نسل عطا فرما دیجیے. ان نقل سمیع دعا, آپ کی دعا کو قبول فرمانے والے. اس واقعے کو ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرمائے اللہ نے, حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد عطا فرمائے اللہ رب العزت نے. اور جبکہ ان کی بیوی باں تھی اور ان کی عمر 100 سال کے تجاوز پر گزر گئی تھی. تیسرا بار مکمل ہونے کے بعد چوتھے پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو تمہیں محبوب ہے پسندیدہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں دو. تو اس وقت تمہیں نیکی ملے گی. حقیقی معنی میں تم نیکی حاصل کر, نیکی کا شوق ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیا محبوب ہے ہم دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محبوب ہے وہ دو, جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہماری راہ میں دو. اب اگر ہم کو مال محبوب ہے تو ہم دیں. اور صحابہ کرام دینے والے تھے, ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم بولنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے ہیں. تاریخ میں ایسے واقعات نہیں ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے خرچ کیا ہے, انفاق کیا ہے, اللہ کے راستے میں دیا ہے. کیا کچھ نہیں دیا ہے, جو کچھ دیا سب کچھ دے دیا صحابہ کرام نے, معصوم لوگوں نے دیا ہے. واقعات اس کے لمبے چوڑے ہیں, تفصیل کا موقع یا نہیں ہے. تو خرچ کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو محبوب مال ہو وہ دینا چاہیے. اور تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں خرچ کرنے کے متعلق کچھ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے, تو ایک دانہ ڈالتا ہے, اس دانے کے ذریعے سے ایک درخت اگتا ہے, درخت کے اوپر ہزاروں بالیاں نکل کے آتی ہیں, ہزاروں پھل اس کے اوپر نکل کے آتے ہیں. ایسے ہی تمہارا ایک صدقہ اللہ کی راہ میں ہزاروں نیکیوں کو وجود دینے والا, یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اخلاص کے ساتھ صدقہ کرو, دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرو. بے اخلاص صدقہ کرو گے تو اس کی مثال ایسی ہے, ایک چٹیل پتھر ہے, بالکل چکنا پتھر ہے, اس کے اوپر ہلکی ایک مٹی کی ردی رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر کوئی بیج ڈال دے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا. ہوا آئے گی تو پوری مٹی اڑ جائے گی, پانی پڑے گا تو پوری مٹی اڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے اخلاص کی اگر تم دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے اعمال ایسے ہی ضائع ہونے والے ہیں, تمہارا خرچ کرنا بیکار ہے. دوسرا یہ حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی کو دینے کے بعد میں احسان مت جتاؤ, کسی کو دینے کے بعد میں احسان مت جتاؤ, اخلاص کے ساتھ دو اور اللہ کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ دیا کرو. اس کے بعد میں سورہ نساء وغیرہ متعلق جو احکام ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کل بیان کیے جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, استغفر اللہ العظیم.